یہ جو اشعار پیش کیے جائیں گے حضرت اقدس قلندر زمان صدیق وقت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں بعنوان السلام تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور آواز ہے ہمارے حضرت صوفی شاہ ممتاز صاحب دامت برکاتہم کی، اور یہ اشعار حضرت والا دامت برکاتہم نے روضہ شریف کے سامنے بھی کل گزشتہ کل پیش کیے ہیں.
السلام منبع جود و عطا، السلام پیکر صدق و صفا، السلام سید جن و بشر، السلام علی نسل بعلا، السلام موصل امی لقب، سرگروه عالما محبوب رب، الصلاة والسلام شاهدی، السلام تاجدار انبیاء، السلام مجتبی و مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، السلام منبع جود و عطا، السلام پیکر صدق و صفا، السلام سید جن و بشر، السلام علی نسل بعلا، السلام موصل امی لقب، سرگروه عالما محبوب رب، الصلاة والسلام شاهدی، السلام رحمت للعالمین، السلام هادی دین متین، اے شفیع المذنبین در یوم دین، اے پناہ عاصیائی قوتو، من امید من با امید رمیدن سویتو، کنز روح لطف سوی من نظر، اے شفیع المذنبی خیر البشر، آمدا در کو سرور ای فقیر، اے شفیع عاصیا دستم بگی، السلام صاحب خلق عظیم، اے حریص اے رؤوف اے رحیم، حرصکم دائر علی ایماننا، لا بذات بل صلاح شأننا، من غلام اختر شدائتو، رحمکن بر حال ما اے ماہرو، من غلام اختر شدائتو، رحمکن بر حال ما اے ماہرو، آمدا سوے تو عشرت خستہ حال، کن شفاعت پیش ربی بالجلال، آمدا سوے تو عشرت خستہ حال، کن شفاعت پیش ربی بالجلال، السلام تاجدار انبیاء، سلام مجتبی و مصطفیٰ، السلام منبع جود و عطا، السلام پیکر صدق و صفا، السلام سید جن و بشر، السلام علی نسب و لا تبر، السلام موصل امی لقب، سرگروه عالما محبوب، الصلاة والسلام شاهدی، السلام رحمت للعالمین، السلام هادی دین متی، اے شفیع المذنبین در یوم دین.
ابھی ہم جو اشعار سن رہے تھے یہ ہمارے شیخ و مرشد صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص حضرت سید اشرت جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، جو کہ ہمارے حضرت والا محبی و محبوبی مرشدی و مولائی حضرت صوفی شاہ ممتاز احمد صاحب دامت برکاتہم نے وہاں کل روضہ شریف مدینہ منورہ میں یہ اشعار پیش کیے. یہ ملفوظات کا مجموعہ جس کے جامع و مرتب عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ملفوظات ہیں محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. ارشاد فرمایا کہ ٹخنے ڈھانکنے سے منع فرمایا گیا کیونکہ یہ متکبرین کی نشانی ہے. حکمت یہاں کیا ہے کہ اگر تم متکبرین کی صورت کی نقل بھی کرو گے تو متکبرین کی حقیقت بھی تمہارے اندر منتقل ہو جاوے گی، جیسے صلو کما رأیتمونی میں ہے کہ صورت کی نقل کرو تو حقیقت کا عکس بھی اترے گا. تشریح میں فرماتے ہیں ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ، بعض سطحی علم والے یا اہل نفس یہ ہیلا نکالتے ہیں کہ اگر تکبر سے پیجامے کو ٹخنے سے نیچے کر لے تو منع ہے، اور ہم تکبر سے ایسا نہیں کرتے. اول تو اپنے نفس سے تکبر کی نفی کا دعویٰ خود تکبر ہے. گفتی بت پندار شکستم رستم، ای بت کے تو پندار شکستی باقی است. اے مخاطب، تو نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے تکبر کے بت کو توڑ دیا ہے، لیکن تیرا یہ دعویٰ کہ میں نے بت پندار و تکبر توڑ دیا، اس میں انانیت کا دعویٰ باقی ہے. دراصل اس حدیث میں جو قید مذکور ہے وہ قید واقعی ہے، احترازی نہیں. یعنی جو بھی ایسا کرتا ہے وہ تکبر ہی سے کرتا ہے. اس کی ایک نظیر قرآن پاک میں ملاحظہ ہو، ارشاد ہے لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق، خشیت املاق، مت قتل کرو اپنی اولاد کو تندستی کے خوف سے. تو اگر اس حکم میں تندستی کو سبب قرار دیں تو کیا اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اگر تندستی کا خوف نہ ہو تو قتل اولاد جائز ہو جائے؟ یعنی اگر تندستی کا خوف نہ بھی ہو تو بھی قتل تو جائز نہیں ہوگا. بس ظاہر ہے کہ اس آیت میں یہ قید واقعی ہے، احترازی نہیں. بس مفہوم یہ ہوگا کہ اس زمانہ جاہلیت میں قتل اولاد کا سبب خوف تندستی ہوا کرتا تھا. تم ایسا نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. رزاق حقیقی تو ہم ہیں. اسی طرح ٹخنا ڈھانکنے کی ممانعت کی حدیث میں تکبر کی قید کا یہی مفہوم ہے کہ ایسا متکبر ہی کرتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ اگر جو ہے کرے گا تو تکبر نہیں ہے تو پھر جو ہے آپ کر سکتے ہیں. یہ عمل جو ہے متکبرین ہی کا عمل ہے. حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذر کیا کہ میرا تہبند نیچے لٹک جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا یہ عمل تمہارے عذر کے عیب سے زیادہ عیب دار ہے، اونچا کرو۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے فرمایا کہ کیا تمہیں ہمارے طرز و طریقے سے رغبت نہیں ہے؟ جو صاحبان پاجامے کے نیچے بند جانے یا کھسک جانے یا عدم فخر وغیرہ کا عذر کرتے ہیں، ان کو انصاف سے اللہ تعالیٰ کا خوف پیش نظر رکھتے ہوئے خوب غور کر لینا چاہیے۔ بعض واقعی معذورین کے عذر کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمانے کے بعد قبول نہیں فرمایا اور اس فعل سے منع فرما دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ٹخنے سے نیچے جتنا حصہ پاجامے کا لٹکا ہوگا وہ جہنم میں ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حق تعالی ایسے شخص کو نگاہ رحمت سے نہ دیکھے گا۔ ارشاد فرمایا کہ بعض جب ہو رہا ہو تو سب کو خاموشی سے سننا چاہیے، اس وقت کسی کو وہاں پر تلاوت یا کوئی وظیفہ نہ پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے آپریشن روم میں کس قدر خاموشی رہتی ہے، یہی روحانی علاج میں خیال ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، عجیب مثال ہے اللہ والوں۔ آپریشن تھیٹر میں جانے کے کیسے کیسے قوانین ضوابط بنائے ہوئے انہوں نے، رولز اینڈ ریگولیشن۔ ہمارے ہاں ایک سرجن ہے بہت مشہور، اور ہے بھی بہت غصے کے تیز بھی۔ وہ جو ہے ان کا سنا ہے کہ اگر آپریشن تھیٹر کے اندر کوئی شخص بغیر پروٹوکول، یعنی یہ کہ سر پہ کیپ بندھا ہوا ہو، جوتے بھی پہنے ہوئے ہوں وہیں کے، اگر کوئی بغیر سر ڈھکے یا اس کے خلاف کوئی اندر داخل ہوتا ہے اور ان کی نظر پڑ جائے، تو جو ہاتھ میں چیز ہوتی ہے وہیں سے اٹھا کے مارتے ہیں۔ ہاتھ میں کینچی ہے، کچھ ہے، وہیں سے اس کو اٹھا کے مارتے ہیں، سر پہ لگے، آنکھ میں لگے، جہاں بھی اس کو لگے۔ تو جب دنیا کے معاملے میں یہ حال ہے تو دین کے معاملے میں کیسا ادب ہونا چاہیے؟ کہ جو ہے فرمایا کہ کیسی خاموشی ہوتی ہے وہاں پر، اور یہاں تو روحانی علاج ہو رہا ہے، تو یہاں پہ آداب کا کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دورہ حدیث میں صرف اس طالب علم کو داخلہ ملتا تھا جو تہجد گزار ہوتا تھا۔ حضرت شاہ اسحاق صاحب دہلوی کے یہاں مولانا مظفر حسین صاحب کانلوی پڑھنے آئے، کھانا آیا تو صرف روٹی کھا لی اور سالن واپس کر دیا۔ شاہ صاحب کو تشویش ہوئی، دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ حضرت عام طور پر دلی کے سالن میں کھٹائی پڑتی ہے اور یہاں آموں کی خرید و فروخت پھلوں کے آنے سے پہلے ہی ہو جاتی ہے، جو بے فاسد ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے خوشی میں فرمایا کہ الحمدللہ ہمارے یہاں فرشتہ پڑھنے آیا ہے، ایسے طالب علم ہوا کرتے تھے۔ نواب قطب الدین صاحب جو مظاہر حق کے مصنف ہیں، انہوں نے اپنے استاد شاہ مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے ساتھی مولانا مظفر حسین صاحب کی دعوت کی، شاہ صاحب نے قبول فرما لی۔ مولانا حضرت شاہ مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت قبول فرما لی اور مولانا مظفر حسین صاحب نے انکار کر دیا۔ شاہ صاحب سے اس کی شکایت کی گئی، آپ نے دریافت فرمایا تو عرض کیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ نواب صاحب آج کل مقروض ہیں اور دعوت میں تکلف کرتے، لہذا اتنی رقم انہیں ادائیگی قرض میں صرف کرنی چاہیے۔ شاہ صاحب نے بھی دعوت منسوخ کر دی۔ سبحان اللہ، حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ ایک دعوت میں شریک نہ ہوئے، اور مولانا خلیل احمد صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ شریک ہوئے۔ ان اکابر کے پاس شکایت کی گئی کہ حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ نے شرکت نہیں کی۔ مولانا خلیل احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی، مولانا ثانی رحمت اللہ علیہ کا تقویٰ بڑھا ہوا ہے۔ اب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا جواب سنیے، فرمایا کہ ہم اور وہ ایک ہیں، البتہ مولانا ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کو عوام کے حالات کی زیادہ خبر ہے۔ اب مولانا ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیے، فرمایا بھائی، میری مثال ہدہد سلیمانی کی سی ہے، اس کو ایسی خبر لگ گئی تھی غائب ہونے سے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ تھی۔ اللہ اکبر، ایک دوسرے کا ادب تھا اور اپنے کو کس طرح مٹایا تھا، یعنی ہر کوئی دوسرے کو اپنے سے بڑا سمجھتا تھا اور خود کو دوسروں سے چھوٹا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو ایسی فنائیت عطا فرما دے۔ یہ تو ان اکابر کا معمول سنا، اور آج بہت سے ان اکابر کا نام لینے والے رات دن ایک دوسرے کی غیبت، تبصرہ اور تنقید کو مشغلہ بنا کر اپنے اعمال نامے کو سیاہ کر رہے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ ایسا ہے، یہ فلاں ایسا کرتا ہے۔ یہ جو ہے جو دیندار طبقے کے اندر جو ہے بہت یہ بھرس ہے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا اور ایک دوسرے پر تنقید کرنے کا، تبصرہ کرنے کا۔ علامہ عبد الوہاب شاعرانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرے اوپر جو انعامات الہیہ ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مجھ پر ایک دشمن مسلط ہے جو مجھے بہتان اور غیبت سے اذیت پہنچایا کرتا ہے، اور مجھے اضطراری طور پر یہ سنت انبیاء علیہ السلام حاصل ہو گئی۔ سبحان اللہ، اس میں بھی دیکھو کیسی نظر ان کی کہاں پر گئی کہ ہمیں جو ہے اضطراری طور پر یہ سنت جو ہے ہمیں حاصل ہے کہ دشمن جو ہے وہ تکلیف پہنچا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جائز عمل اگر سبب گناہ کا ہو جائے تو وہ جائز بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ مثلا جس طرح قیمتی کپڑا مثلا 200 روپیہ گز کا پہننا جائز ہے، مگر اس کے پہننے سے اگر بڑائی دل میں آ جائے تو ناجائز اور حرام ہوگا، کیونکہ یہ کپڑا عجب اور کبر کا سبب ہوا۔ ارشاد فرمایا کہ کیوں صاحب، اگر امام صاحب نماز کے وقت اپنے ارشاد فرمایا کہ کافروں کی آپس میں دوستی اور طرح کی ہوتی ہے، یعنی صرف دنیا کے اغراض سامنے ہوتے ہیں، لیکن ایمان والوں کی آپس میں دوستی کے علامات و لوازم حق تعالی نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمائے ہیں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ ایمان والے بندے آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، جن کی شان دوستی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو بھلی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے روک ٹوک کرتے ہیں۔ افسوس کہ آج کل ہم لوگ برائیوں کو دیکھ کر خاموش رہنے کو دوستی کا حق سمجھتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ میں کچھ کہوں گا تو وہ صاحب ناراض ہو جائیں گے اور دوستی ختم ہو جائے گی۔ اس جرم کی سزا یہ ملتی ہے کہ ان کے قلوب آپس میں ایک دوسرے کے احترام سے خالی ہو جاتے ہیں اور ہر ایک دوسرے پر غائبانہ تنقید اور غیبت کرتا ہے، اور یہ سزا مطابق عمل ہے، کیونکہ جو شخص حق تعالی کے اوامر اور نواہی میں خاموش رہا گویا اس نے حق تعالی کی عظمت کا حق نہیں ادا کیا، پھر اس کا احترام دلوں سے کیوں کر نہ اٹھ جائے گا۔ حضرت اقدس پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا تھا کہ ایک بزرگ نے کسی کو گناہ کرتے دیکھ لیا، اتنا صدمہ ہوا کہ گھر آ کر صاحب فراش ہو گئے اور پیشاب میں خون آ گیا۔ اللہ اکبر، کس درجے کے بزرگ تھے۔ عموماً آج کل کی دوستی اس نوع کی ہوا کرتی ہے، من ترا ملا بگویم تو مرا حاجی بگو، میں تجھے ملا کہا کروں اور تو مجھے حاجی کہا کرنا۔ حالانکہ مومن آئینہ ہے مومن کا، حدیث پاک میں ہے، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی کوئی بات کھٹک والی دیکھے، مناسب موقع سے مناسب انداز سے اپنے کو کمتر مخاطب کو افضل سمجھتے ہوئے عرض کر دے. یہ آداب ہے بات کسی کو نصیحت کرنے کے یا دین کی بات بتلانے کے, کہ مناسب موقع دیکھے اور مناسب انداز میں بات کرے اور اپنے کو کمتر سمجھے اور جس کو بتا رہا ہے اس کو اپنے سے افضل سمجھے. سبحان اللہ. اسی لیے حدیث میں آئینے سے مثال دی ہے کہ آئینہ صرف اسی کو عیب بتاتا ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے, دوسروں کو غائبانہ نہیں بتاتا. بس مسلمان کو بھی اس حدیث پاک پر عمل اسی طرح کا ہونا چاہیے جس طرح لفظ آئینے سے صاف واضح ہوتا ہے, اور غیبت کا زنا سے اشد ہونا دوسری حدیث سے منصوص بھی ہے. یعنی اس کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے, اس کو سامنے جو ہے اس کو بتا دے. ارشاد فرمایا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے معلوم ہوا کہ احباب سے ملاقات جنت میں ہوا کرے گی تو جنت کا شوق اور بڑھ گیا. اینکر مرتب یعنی ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ حضرت اقدس نے یہ ارشاد اس وقت فرمایا جب بعد تقریر شب حیدرآباد ایک مجلس میں اہکر کے خصوصی احباب نے حضرت والا کو مشتاقانہ گھیر رکھا تھا اور سب کا تعارف کرایا جا رہا تھا. نیز اس ارشاد سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت اقدس ہردوئی کو اپنے خصوصی احباب سے کس قدر محبت اور تعلق ہے, اور اہل اللہ کی شفقت اور محبت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. صالحین سے محبت رکھتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں, امید کے حق تعالی ان کی صحبتوں اور دعاؤں کی برکت سے نیک بنا دے. صحبت ابرار صالح می کند, صحبت اشرار طالح می کند. نیک بندوں کی صحبت نیک بناتی ہے اور برے بندوں کی صحبت برا بنا دیتی ہے. ارشاد فرمایا جن کو بدنگاہی کا مرض شدید ہو وہ جب گھروں سے نکلیں تو با وضو ہو کر دو رکعت نفل حفاظت کی نیت سے پڑھ کر حفاظت کی دعا مانگ کر نکلیں, پھر بھی اگر کچھ کوتاہیاں ہو گئی یعنی گوشہ چشم سے بھی دیکھ لیا ہو یا لباس کے اوپر نظر پڑ گئی ہو یا کانوں نے ان کی گفتگو سے لذت حاصل کر لی ہو تو گھر واپس آ کر چار رکعت نفل دو دو توبہ کی نیت سے پڑھ کر استغفار کر لیا کریں. تضرع اور الحا کے ساتھ اور استقامت و اصلاح کی تکمیل کی دعا کر لیا کریں. اس میں بھی وہی ہے کہ اپنا جو ہے عیب شیخ کو بتا کر اور جو وہ علاج بتائیں اس کے مطابق جو ہے عمل کریں. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک مجاز بیعت خلیفہ حضرت کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, بہت بڑے اسپتال میں کام کرتے ہیں, اس وقت بھی کام کرتے تھے ماشاءاللہ, اور حالات کو جو ہے وہ لکھتے تھے حضرت کو باقاعدگی سے خط و کتابت کرتے تھے, اور اس وقت جو ہے حضرت نے ان کو علاج تحریر فرمایا تھا کہ آپ جو ہے بغیر کپڑوں پر استری کیے آپ پہن کر جایا کریں, اور وہ ماشاءاللہ اسی پر کتنے عرصہ جو ہے عمل کیا انہوں نے. آج بڑے ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ بڑے اسپتال کے اندر, لیکن جو ہے وہ کیسے اپنے ایپ کی جو ہے یا جو بھی ہے اپنی اصلاح کروائی ماشاءاللہ. اور عجیب عجیب جو ہے وہ حالات اور ان کے علاج تربیت عاشقان خدا میں جو ہے وہ بہت ہی عجیب کتاب ہے ماشاء اللہ, اور حضرت نے عنوان بھی جو ہے کیسا چنا ہے, یہی عاشقان خدا ہیں اصل میں, کہ اللہ کے عاشق ہیں جو اپنی اصلاح اپنی چیزوں کو خود بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے ان گندگیوں سے ہمیں چھٹکارا مل جائے. یہ تو یہ اللہ کے عشق کی ہی تو علامت ہے یہ, کہ اللہ کی محبت اور عشق جو ہے وہ دل میں سما گیا ہے جس میں انہیں اب دنیا کی اور کسی ملامت کی پرواہ نہیں رہی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ذوق سلیم عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت؟ حضرت مقدام ابن معد یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ آدمی نے کوئی برتن پیٹ سے بدتر نہیں بھرا جبکہ پیٹ کو خوب بھرا جائے اور اس سے دینی اور دنیاوی خرابیاں پیدا ہوں، آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں، اور اگر پیٹ بھرنا ہی ضروری ہو تو چاہیے کہ پیٹ کے تین حصے کرے، ایک حصے میں کھانا، دوسرے حصے میں پانی، اور تیسرا حصہ سانس کی آمد و رفت کے لیے۔ تشریح: زیادہ کھانے سے عبادت میں سستی پیدا ہوتی ہے اور گناہ کی خواہش بڑھتی ہے اور صحت بھی خراب ہو جاتی ہے، اس لیے اس پر امت کو تنبیہ فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، لباس کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ امامے کے نیچے ٹوپی رکھنا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا بہت پسند تھا، سیاہ صافہ باندھنا مسنون ہے، شملہ چھوڑنا بھی مسنون ہے۔ ٹوپی پہننا سنت ہے۔ قمیص یا کرتا وغیرہ اتارنا ہو تو پہلے بایاں ہاتھ آستین سے نکالیں پھر دایاں ہاتھ، اسی طرح شلوار اور پاجامہ اتارتے وقت پہلے بایاں پیر یعنی الٹا پیر اور پھر دایاں یعنی سیدھا پیر، جوتا پہلے دائیں یعنی سیدھے پاؤں میں پہنے پھر بائیں پاؤں میں، اتارتے وقت پہلے بائیں یعنی الٹے پیر سے اتاریں پھر دائیں پاؤں سے۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سن 5 ہجرت کے واقعات کا بیان چل رہا ہے اور یہ غزوہ احزاب کا واقعہ ہے۔ قصہ اس کا یہ ہے کہ جب بنی نذیر جلا وطن کیے گئے، حی ابن اخطب بنی نذیر میں بڑا مفسد تھا، یہ خیبر میں جا رہا تھا، چند مفسدوں کو لے کر مکہ پہنچا اور قریش کو آپ کی لڑائی کے واسطے آمادہ کیا اور تدابیر اور آدمیوں سے مدد دینے کا وعدہ کیا، مختلف قبائل مل کر 10,000 ہو گئے اور مدینہ کو چلے۔ آپ نے یہ سن کر بمشورہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے پاس بجانب کوہ صلا کے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ دوسری جانب شہر پناہ اور امارات سے محکم تھی اور بعد مرتب ہونے خندق کے، وہاں اپنا لشکر قائم کیا اور لڑائی کا اہتمام کیا، اور جب لشکر کفار کا پہنچا خندق دیکھ کر بہت متحیر ہوا، اس لیے کہ عرب نے تو یہ صورت کبھی دیکھی نہ تھی۔ متصل خندق کے خیمہ زن ہو کر تیر و سنگ سے لڑتے رہے، ادھر سے بھی تیر و سنگ سے ان کو جواب دیا جاتا تھا، اور حی بن اختب نے بنی قریظہ کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ آپ نے احزاب میں تفرقہ ڈالنے کے لیے مشورہ کیا۔ ایک شخص نعیم بن مسعود نے کہ قبیلہ غطفان سے تھے اور تازہ مسلمان ہوئے تھے اور ہنوز ان کے اسلام کی کفار کو اطلاع نہ ہوئی تھی، عرض کیا کہ میں ایک تدبیر خلاف ڈالنے کی قریش میں اور بنی قریظہ میں کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے اسلام کی ان کو خبر نہیں، وہ میرا اتباع کریں گے۔ آپ نے حسب قاعدہ الحرب خدعۃ اجازت دی۔ وہ بنی قریظہ میں گئے اور کہا کہ تم نے جو قریش اور غطفان سے موافقت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے شکنی کی بھیجا کیا، اگر یہ لوگ بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام تمام کیے ہوئے پھر گئے تو محمد تم پر فوج کشی کریں گے اور تم کو تنہا ان کے مقابلے کی طاقت نہیں۔ یہود نے کہا کہ اب اس کی کیا تدبیر ہے؟ نعیم نے کہا کہ تم ان لوگوں کو کہلا بھیجو کہ چند سردار یا اولاد سرداروں کی تم کو بطور رہن یعنی قول کے دے دیں کہ تمہارے پاس رہیں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا قصد کریں گے تو ان سرداروں کی حفاظت کی ضرورت سے یہ لوگ تمہاری مدد کو ضرور آویں گے. اگر وہ لوگ اس کو منظور کر لیں تو سمجھ لو کہ دل سے ان کو تمہارا خیال ہے, اور اگر نہ مانیں تو وہ دل سے تمہارے دوست نہیں. انہوں نے کہا ہم ابھی پیغام دیتے ہیں. پھر نعیم وہاں سے قریش کے پاس آئے اور اپنا خیر خواہ ہونا ظاہر کر کے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ قریظہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے در پردہ مل گئے ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہلا بھیجا ہے کہ ہمارا دل تب صاف ہو جب تم قریش میں سے کچھ آیان ہمارے ہاتھ گرفتار کرا دو. سو انہوں نے اس کا وعدہ کر لیا ہے. سو اگر وہ تم سے آدمی طلب کریں ہرگز نہ دیجیے. اور وہاں سے اٹھ کر غطفان کے لوگوں سے بھی اس طرح کہہ دیا. قریظہ کی طرف سے یہاں وہی پیغام آیا. قریش نے انکار کر دیا اور پورے طور سے ہر ایک کو دوسرے سے بدگمانی ہو کر باہم اچھا خاصا بگاڑ ہو گیا. جب احزاب کو زیادہ دن گزر گئے ادھر بنی قریظہ کی ناموافقت سے ان کے دل افسردہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ایک پروا ہوا نہایت تند بھیجی کہ خیمے اکھڑ گئے, گھوڑے بھاگنے لگے. ابو سفیان نے کہا کہ اب ٹھہرنا صلاح نہیں, اور اسی رات لشکر کفار کا چلا گیا. سورہ احزاب نے اسی غزوے کا ذکر ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم علی آلہ وصحابہ اجمعین. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.